أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
من عمل صالحا من ذکر او أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
من عمل صالحا جو عمل کرے اچھے من ذکر او انثى خواہ مرد ہو یا عورت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہے یا عورت. اصل چیز کیا ہے کہ اس کا عمل اچھا ہو. اور اس کے ساتھ ایک اور شرط ہے, وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہو, مؤمن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً پس ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو, عمدہ زندگی, طیب زندگی, پاکیزہ زندگی, یعنی دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو, اجرہم ان کے اجر کی, بأحسن ما كانوا يعملون بہترین جو وہ عمل کرتے تھے. اور یہ پھر دہرائی گئی بات, اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون, پیچھے بھی گزرا اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. دنیا میں اگر کسی کو کوئی بدلہ ملتا بھی ہے تو وہ کبھی برابر کا ہو سکتا ہے, کبھی تھوڑا بہت بہتر ہو سکتا ہے, مگر بہترین نہیں ہوا کرتا. کیوں؟ دنیا کا کچھ بھی بہترین نہیں, اس لیے کہ سب ختم ہونے والا ہے. تو بہترین چیز وہ تو نہیں ہوتی کہ جو ختم ہو جائے, بہترین تو وہ ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے. اب یہاں پر دو تین چیزیں سمجھنے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آخرت کا اجر چاہتا ہے اس کو اچھے کام کرنے پڑیں گے, اور اچھے کاموں کے لیے دو شرطیں. نمبر ایک, وہ اندر سے بھی اچھا, اور نمبر دو, وہ باہر سے بھی اچھا. اندر سے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو, اخلاص نیت, اور باہر سے اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اپروڈ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو, کیونکہ کفر کے ساتھ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو گیا تو پھر اسلام میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں, جنس کی بنیاد پر لوگوں کی جزا یا بدلے میں فرق نہیں کیا جائے گا. دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مرد اور عورتیں ایک جتنا کام کرتے ہیں لیکن ویجز فرق, عورتوں کو ویجز کم ملتی ہیں اور مردوں کو نسبتاً زیادہ, یا ایک ہی طرح کی ایجوکیشن ہوتے ہوئے, ایکسپرٹیز ہوتے ہوئے کسی مرد کو رکھ لیا جاتا اور عورت کو نہیں رکھا جاتا. ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ کے ہاں ایسا کوئی ظلم نہیں, خواہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو. شرط یہ کہ وہ کام اچھے کرے, نیک کام کرے ایمان کے ساتھ. اسلام میں اصل میں مرد اور عورت کے درمیان ورک پلیس کا فرق ہے, ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے, صرف ورک پلیس کا فرق. ورک پلیس کا فرق کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ عورت کی کچھ پرائمری ریسپانسبلٹیز ہیں, مثلا بچوں کو پیدا کرنا, ان کی تربیت کرنا, گھر کی ذمہ داریاں نبھانا. مردوں کے ذمہ ہے رزق کما کے لانا. اب اگر مرد رزق حلال کما رہا ہے, اپنی جان مار رہا ہے, عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے جو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ رکھا ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, پیچھے آپ جو شرائط پڑھ چکے ہیں نیک عورت کی, تو فالصالحات کی جو صفات آپ نے پیچھے دیکھی ہیں, تو ایسے میں اللہ دونوں کو ہی دنیا اور آخرت کی بہترین جزا دے گا. بہت سے لوگ حوروں کے نام پر عورتوں کو بدزن کرتے ہیں اسلام سے اور بالکل بے سوچے سمجھے سوال کرتے ہیں, جنت میں مردوں کے لیے تو حورے ہیں عورت کے لیے کیا ہے؟ مجھے حیرت ہوتی اس سوال پر ہی, کیا عورت کے لیے کسی بھی ایسی چیز کا جو مردوں کے لیے حور کے برابر ہو وہ خوشی کی بات ہو سکتی؟ ایک عورت کے لیے تو ایک مرد کو خوش رکھنا مشکل ہوتا ہے, کہاں یہ کہ اس کی شادی 70 مردوں سے کر دی جائے, کیا یہ عورت کے لیے خوشی کی بات ہو سکتی؟ بالکل بے سوچے سمجھے سوال کرتے ہیں کہ مردوں کے لیے تو حوروں کی بات ہے تو عورتوں کے لیے کون ہے پھر وہاں. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے عورتوں کو اپنا ایک خاص مقام دیا ہے اور ان کا اپنا ایک خاص رول ہے. عورت کے لیے اس میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کو ایک سے زیادہ مردوں کو راضی کرنا پڑے. رسپیکٹ دی ہے, آنر دیا ہے, لیکن یہ ساتھ تسلی دے دی کہ ایک ذرا بھی اجر ضائع نہیں ہوگا. اگر مرد کوئی کام کرے گا تو اس کا اجر اپنی جگہ, عورت کرے گی ویسا کام تو اس کو بھی ویسا ہی ملے گا, کچھ فرق نہیں ہوگا. ہاں اجر کی شکل فرق ہوگی, کسی کو ایک شکل میں اور کسی کو دوسرے میں. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے, تو جنت کی بہت سی نعمتیں تو ہم سے ویسے ہی چھپی ہوئی ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے. ہاں اگر ہمیں اللہ کی بات پر ایمان ہے اور من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا, تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرے گا, کسی کی بھی محنت کو رائے گاہ نہیں کرے گا. کوئی بھی کچھ کرے گا, عورت کرے گی یا مرد کرے گا, اس کو اس کا اجر مل کر رہے گا. وہ کیا ہوگا وہ وہیں جا کے پتا چلے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ضرور زندگی بخشیں گے اس کو عمدہ زندگی. اب اس میں ایک معنی تو اس کا یہ ہے عمدہ زندگی کا, اور طیبہ کا مطلب آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی, یعنی دنیا میں بھی ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. طیب کا عام معنی کیا کیا جاتا ہے؟ پاک, پاکیزہ. ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے. اگر اس سے مراد دنیا کی زندگی لی جائے تو دنیا کی زندگی میں پاکیزگی کس کس چیز کا نام ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو اچھی سوچ کا ملنا, مثبت سوچ, پازیٹو تھنکنگ, کہ انسان کے اندر ایک ایسی کنٹینٹمنٹ ہو کہ ہر چیز کا روشن رخ دیکھے, اندھیرے میں بھی اس کو روشنی نظر آئے, مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ ہوپ فل رہے, مایوس نہ ہو. پھر پاکیزہ گفتگو, یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے کہ کسی کو اچھی زبان ملے, لسان صدق, اچھی گفتگو کا سلیقہ آئے. کیونکہ بہت سے لوگ اس دنیا میں بھی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں محض زبان کی تیزی کی وجہ سے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جن کا مسئلہ صرف ان کی زبان کی تیزی ہے, اور اس وجہ سے ان کے بچے بھی ان سے نفرت کرتے, شوہر بھی ان کو رکھنا نہیں چاہتے, سسرال میں بھی ان کا کوئی مقام نہیں, کوئی حیثیت نہیں اس کی. ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں ہماری پھپھی اکثر کہا کرتی, دیکھو اپنی زبان کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا, کیونکہ یہ زبان عرش پہ بھی بٹھاتی ہے اور نیچے بھی گراتی ہے, راج بھی کراتی ہے اور نیچے بھی گراتی ہے. یعنی اس زبان کو کنٹرول میں رکھو گے تو عزت ملے گی, اور اگر اس کو مس یوز کیا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگی, کوئی عزت نہیں دے گا. بعض اوقات ہم کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی اور بدتہذیبی کرنے لگتے ہیں اور دوسرے کا مقام مرتبہ نہیں پہچانتے. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبان کی کٹائی کی سزا بتائی کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گرے گا, تو کہا کہ کیا زبان کی باتوں سے آپ نے فرمایا کہ ہاں احماز میں تو جو بڑا عقل مند انسان سمجھتا تھا, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز انسانوں کو جہنم میں گرانے والی ہے کہ ہر روز صبح سویرے سارے جسم کے اعضاء جو ہمیں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرو, کیونکہ تم غلط زبان استعمال کرو گی تو مصیبت ہمیں اٹھانی پڑے گی. تو بات یہ ہے کہ طیب گفتگو، پاکیزہ گفتگو جس میں دوسرے کا ادب، لحاظ، دوسرے کی رسپیکٹ، یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ صبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر صبر نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکتا. یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو تانا دینا یا جھوٹ بولنا یا کوئی اس طرح کی چیزیں تکلیف دے ہیں، بلکہ بعض اوقات لا یعنی باتیں، یوز لیس قسم کی باتیں، بیکار بے مقصد چیزیں، وہ دوسروں کو بہت تکلیف دینے والی ہوتی. ار ریلیونٹ کوسچن کرنا، ایسی باتیں دوسرے سے پوچھنا کہ جن سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو اور جس سے دوسرے کو سخت اذیت ہوتی ہو. بعض اوقات بہت پرسنل باتیں پوچھی جاتی ہیں اور جو دوسرے کے لیے امبیرسمنٹ کا سبب بنتی. تو حیاتن طیبہ کیا ہے؟ کہ انسان کو پاکیزگی نصیب ہو سوچ کے بعد اس کی زبان کی، پھر اس کے بعد اچھے کاموں کی توفیق، نیکیوں کی توفیق. کیونکہ جس کو نیکی کے کام کی توفیق میسر آ گئی، نیک ماحول مل گیا، تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ہی ٹھکانا. پھر اسی طرح رزق حلال، یہ حیاتن طیبہ، خبیث اور حرام سے نجات مل جائے انسان کو. پھر اسی طرح صحت، امن اور قناعت، کہ جتنا ملا اس پہ راضی ہونا، جتنا ملا ہے اس پہ راضی ہونا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے، قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، من اسلم، جو اسلام لے آیا، ورزق کفافاً، اور اس کو ضرورت کا رزق دے دیا گیا، یعنی اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، بہت امیر نہیں، بہت زیادہ نہیں، لیکن محتاج بھی نہیں. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور قناعت دے دی اس کو اللہ نے اس پر جو اسے عطا کیا، یعنی جو اس کے پاس ہے اس پر مطمئن ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا دیا بہت کچھ، راضی برضا ہے، وہ خوش ہے جتنا بھی اس کے پاس ہے. اس کو زیادہ کی ایسی ہرس نہیں کہ جو اس کا سکون چھینے ہوئے اور اس کو پریشان رکھے ہوئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اللہ مجھے قناعت عطا کر دے جو تو نے رزق دیا مجھے، وبارک لی فی، اور اس میں تو برکت ڈال دے، جتنا بھی اس میں برکت ڈال دے، وخلف علیہ کل غائبۃ لی بخیر، کہ جہاں سے میں غائب ہوں، یعنی اب اس وقت آپ گھر سے غائب ہیں، تو وہاں خیر و عافیت رہے. یہی حیاتن طیبہ، کہ جو ملا اس پہ سکون ہو، وہ بابرکت ہو، اور جو پیچھے چھوڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی غم اور فکر نہ ہو، اس پر بھی عافیت رہے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے حال سے راضی ہیں نا، تو پیچھے کی فکریں جان کھائے رکھتی. یعنی انسان کہیں بھی چین سے بیٹھ نہیں سکتا، کوئی بھی کام آرام سے نہیں کر سکتا. تو جس شخص کو غموں اور فکروں سے اور بیکار کے ہموم سے نجات مل گئی، اسے گویا دنیا میں بھی ایک بہت عمدہ زندگی میسر آ گئی. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے، ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنۃ، اللہ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، کمی نہیں کرتا اس کی نیکی میں. یعطا بہا فی الدنیا، اسے دنیا میں بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے اس پر، آخرت میں بھی اس پر ثواب اور بدلہ دیتا ہے. اور جہاں تک کافر کا تعلق ہے، وہ کھلایا جاتا ہے اپنی حسنات کی وجہ سے دنیا میں، جہاں تک کہ جب وہ آخرت کی طرف جاتا ہے، اس کے پاس کوئی ایک نیکی نہیں بچی ہوتی کہ جس کا اس کو بدلہ ملے یا بھلائی ملے یا اس کے سامنے کوئی اور خیر آئے، سب ختم ہو جاتا ہے دنیا میں. لیکن مومن کو اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تو لفظ طیبہ جو ہے، اس پر توجہ رکھیے، زیادہ مالدار ہونا مراد نہیں ہے. یاد رکھیے، حیاتن طیبہ کا مطلب عمدہ زندگی بسر کرائیں گے تو آپ تصورات میں بیٹھے ہوں محلات میں اور عیش و عشرت میں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. دنیا کی حیات طیبہ کیا ہے؟ ایک ایسی زندگی کہ جس میں کنٹینٹمنٹ ہو، قناعت ہو، برکت ہو، گھروں میں سکون ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہو، جہاں آپ رہتے ہوں وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہیں، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو. تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہی حیاتن طیبہ ہے. اب دیکھیے جنت کی ایک خوبی بتائی گئی، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں تم لغو باتیں نہیں سنو گے. یہ آیت مجھے بہت ہی اچھی لگتی کہ وہاں لغو نہیں ہوگا، بےہودہ باتیں نہیں ہوں، فضول قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، یا یہ کہ کسی پر الزام تراشی اور ستانا دوسروں کو، یا بیکار کی باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں، وہ وہاں نہیں ہوگا. کیونکہ طیب حیات جو ہے، پاکیزہ زندگی جو ہے، اس میں جو گفتگو کا معیار ہوتا ہے اس کی بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو سارے جانوروں کے مقابلے میں جو فوقیت دی ہے وہ اس کی عقل اور زبان کی وجہ سے. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس بولنے کی، اور اس بولنے کو اگر ہم احسن طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں تو یہ اس زندگی کی بھی خوشیوں کا سبب بن جاتی ہے. اور پھر حیاتن طیبہ میں برزخ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ بھی اس شخص کی اچھی گزرے گی. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے نا، یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو اس میں آخرت میں سب سے پہلا مرحلہ پھر برزخ کا آتا ہے، کہ وہاں بھی اس کو پرامن زندگی ملے گی. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ. جب کبھی رات کو تنہائی میں بستر پر آپ کی آنکھ کھلے، سائڈ بدلیں، اندھیرے میں ہوں، تو تھوڑا سا قبر کے بارے میں ضرور سوچا کریں. اور جب قبر کا خیال آئے تو یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ تو میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. کیونکہ دن میں ذرا قبر کا خیال کم آتا ہے، بستر پر عموماً زیادہ آتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں زیادہ آتا ہے. لیکن اس وقت ہم صرف تھوڑی سی فکر کر کے پھر بھلا دیتے، اچھا ابھی تو کوئی نہیں، ابھی تو نہیں مرے نا، خیر ہے. نیند ہی اٹھ جاتی ہے، جب اڑے تو پھر دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہماری قبر کی زندگی بھی طیب ہو، اچھی ہو. اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جہاں ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، سعادتیں ہیں، تو یا رب اس ابدی زندگی میں بھی حیاتن طیبہ ہو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور ہم جزا دیں گے ان کو، اجرہم، ان کے اجر کی، یعنی اجر کی شکل میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ یونس میں، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس کے برعکس کچھ لوگوں کے لیے معیشتم ضنکا کی بات بھی آتی ہے، تنگ زندگی، تنگیوں والی زندگی. اور تنگی سے مراد صرف رزق کی تنگی نہیں ہے، بعض اوقات رزق بہت بھی ہوتا ہے لیکن دلوں میں تنگی ہوتی ہے. جب دلوں میں تنگی ہوتی ہے، جب اندر بندے کی گھٹن ہوتی ہے، جب دوسرے لوگ برداشت نہیں ہوتے، جب اچھے نہیں لگتے، تو یہ بھی سزا کی ایک شکل ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا نا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اور اس کا ہر کام خیر ہی خیر، سراسر خیر. کس طرح؟ کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے خیر. اور جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے خیر. اور یہ خیر مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. تو یہی مانا ہے پھر حیاتن طیبہ کا، کہ اچھے حالات ہو تب بھی شکر گزاری کے ساتھ سکون، اور اگر تکلیف دہ حالات ہو تو صبر کے بعد سکون اور اپنے رب پر توکل.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب پڑھو تم قرآن کو. خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ کے بعد ہم سب کے لیے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس پناہ لے لو اللہ کی شیطان مردود سے. یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ سے مدد مانگو شیطان مردود سے بچنے کی. کیوں؟ کیونکہ جب انسان قرآن کی طرف آتا ہے تو شیطان بھی اور ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالنے لگتا ہے، وہ مسلیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور رجیم کا لفظ جو ہے یہ کس سے ہے؟ رجم سے. رجم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پتھر مارنا، رجام پتھر کو کہتے ہیں، اور رجم کہتے ہیں پتھر مارنا، سنگسار کرنا، اور پھر استعارہ کے طور پر رجم کا لفظ جو ہے یہ دھتکارنے کے معنوں میں بھی ہے۔ تصور کریں پاکستان میں عام طور پر جیسے کوئی راہ چلتے ہوئے کتا پاس سے گزرے یا کسی چیز سے ڈر لگے تو وہ کیا کرتے ہیں، کسی کو بھگانا ہو تو عام طور پہ فوراً زمین سے کوئی پتھر، کوئی ٹکڑا، کوئی چیز اٹھائی اور ماری۔ تو یہ کس لیے مارتے؟ کہ بھاگ جائے، بھگانے کے لیے۔ تو رجیم کا مطلب ہے مرجوم، جس کو پتھر مارے جائیں۔ تم لٹرلی تو نہیں مار رہے ہوتے، مراد اس سے یہ ہے کہ جیسے کسی خوفناک خطرناک چیز کو بھگانے کے لیے پتھر مارا جاتا ہے، اسی طرح ہم اس کو بھگاتے ہیں، بھگایا ہوا، مردود، ریجیکٹڈ۔ تو اب شیطان کیوں ریجیکٹڈ ہے، کہاں سے ریجیکٹڈ ہے، کہاں سے دھتکارا ہوا ہے؟ اس ملائے اعلی سے، اس مرتبے سے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا علی ربهم یتوکلون۔
انہ، بے شک وہ، کون؟ شیطان۔ لیس له، نہیں ہے اس کے لیے، سلطان، کوئی زور۔ سلطان کا لفظ جو ہے اس کا معنی تسلط، زور، ابن عباس کہتے ہیں حجت، قابو۔ شیطان کا کوئی زور نہیں، کوئی قابو نہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے۔ شیطان ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ تو شیطان خواہ جنوں میں سے ہو، خواہ انسانوں میں سے، ایمان والوں کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، ان کو ہارم نہیں کر سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے کبھی جنوں سے نہ ڈریں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنے رب پر توکل کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ قابو پا سکتا ہی نہیں، اس کا زور اور بس چل سکتا ہی نہیں ایمان والوں پر۔ اور اس کے لیے بہت سی آیات ہیں قرآن پاک میں، مثلاً الحجر 42 میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا۔ سورۃ صاد 83 میں آتا ہے، شیطان نے کہا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ایمان، اخلاص اور توکل کے ساتھ کبھی بھی شیطان کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اصل میں شیطان یا جن کا زور صرف وہاں چلتا ہے جب دوسرے اس کو اپنے سے طاقتور سمجھے۔ اگر آپ کبھی بھی ڈرنے لگے تو فوراً سوچیں کہ وہ مجھ سے طاقتور تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے اس پر فوقیت دی، اللہ نے اسے کہا میرے آگے سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا تو میری وجہ سے، یعنی انسان کی وجہ سے وہ مردود دھتکار دیا گیا، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر میرا ایمان مضبوط ہے اللہ پر تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ حضرت عمر سے شیطان بھاگتا تھا، آپ نے فرمایا جس رستے سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اصل میں جب ہم خود تارنے والا بنے تو پھر وہ جو چاہے کرے، ہم جب اپنا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھما دیں تو وہ جدھر چاہے ہمیں لے جائے، تو پہلے اس کو پکڑے۔ تو انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ دو چیزیں ہونی چاہیے آپ کے اندر، ایک ایمان، اللہ پہ پورا یقین، اور دوسرے توکل۔ توکل کیا؟ توکل ہر خوف کا علاج ہے۔ جب آپ اپنے رب کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں کہ ہر چیز اور ہر قدرت اور ہر طاقت کا مالک وہ ہے، وہ مجھے بچائے گا، کوشش کے بعد آپ سارا بھروسہ اس پہ کرتے ہیں تو وہ سنبھال لیتا ہے آپ کو۔ دیکھیے شیطان تو اپنا کام ہر وقت کرتا ہے، کسی بھی وقت جب وہ وسوسہ ڈالے، آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کا، کوئی چیز نہیں اس کے برابر یا مقابلے میں، یہ اس سے بہتر ہے نا۔ تو اگر وہ اپنا کام کرے تو آپ کیوں نہیں اپنا کام کرتے؟ کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ فوراً اللہ سے دعا مانگے۔ کو معلوم ہے کہ دعا جو ہے وہ اسلحہ ہے، اور ذکر کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک قلعہ ہو، جب انسان ذکر کرنے لگتا ہے اتنا محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ کسی قلعے میں آ گیا ہو، اب دشمن کا کوئی زور اس پہ چل ہی نہیں سکتا۔ فوراً اللہ کو مدد کے لیے پکارے۔ اچھا جب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں نا، اسی طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بس وسوسہ ڈالے کچھ کر رہا ہے تو فوراً پکار لینا اللہ کو، کیا اللہ نہیں سنتا؟ کیا اللہ موجود نہیں ہے؟ وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، فوراً پکارے اس کو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنے جب وہ اسے پکارے؟ وہ ضرور سنتا ہے، لیکن پھر شیطان وسوسہ ڈال، تمہاری نہیں سنی جائے گی۔ وہ کیوں نہیں سنی جائے گی میری؟ کیا وہ میرا رب نہیں ہے؟ وہ سنے گا میری۔ اپنی دعا میں یقین پیدا کریں، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔
انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون،
انما سلطانه، بے شک اس کا زور، على الذين، ان پہ چلتا ہے، يتولونه، جو اس کو دوست رکھتے ہیں، جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، والذین ہم بھی مشرکون، اور وہ لوگ وہ اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان انہی کا ساتھی بنتا ہے جو اس کو ساتھی بناتے ہیں، اور جب انسان محسوس کرے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کو دھتکارے اور اللہ سے دعا کرے اور للکار کے کہے کہ تو جدھر سے مرضی آ، تیرا بس نہیں چلے، کیونکہ میرا سہارا اللہ پہ، میرا توکل اس پہ، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ عموماً جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا، جو ڈرتے ہیں، تو وہ بھی ان کو اور ڈراتا ہے، شکلیں بدل بدل کے آ کے ڈراتے ہیں، اور جب اسے پتا ہو کہ یہاں تو کوئی بس ہی نہیں چلنا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شراکت کیا ہے؟ اس کی عبادت، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے نا، الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسی طرح سورۃ مریم میں بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا ابتی لا تعبد الشیطان، شرک کرتے تھے آزر، کہا ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے۔ تو شرک کیا ہے دراصل؟ شیطان کی عبادت، شیطان کی بات ماننا، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ سب سے آسان نسخہ کیا ہے، کہ چاہے کوئی کتنی نیکیاں کرے، اسے شرک کرا دو، خود ہی سب کچھ ضائع ہو جائے گا، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایسی جگہ جا کے ہاتھ رکھو کہ جس سے اس کا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے۔ اصل ڈر تو اللہ ہی کا ہونا چاہیے، اسے نہیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہو تو آپ اکیلے بیٹھ کے کہیں میں نہیں ڈرتی، میں نہیں ڈرتی، میں نہیں ڈرتی، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈر چلا جائے گا۔ اپنے آپ کو بول کے، خود سنوا کے، خود یقین دہانی کرائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بس صرف محتاط رہنا، مگر ڈرنا نہیں، اس کے پاس زور کچھ نہیں ہے۔ سورۃ سبا میں آتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، کہ جو لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، ابلیس نے اپنا گمان ان کے بارے میں سچا پایا۔ اس نے پہلے اندازہ لگایا یہ میری بات مانیں گے، تو اس نے کہا تجربہ کر دیکھتے ہیں، وہ کیا تو کامیاب ہو گیا، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن مومن، مومنوں پہ اس کا تجربہ کامیاب نہ ہوا، انہوں نے اس کی کچھ نہ مانی، کیونکہ ان پر اس کا کوئی زور ہی نہیں چلا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ پڑھ چکے ہیں لیکن ہم پڑھ کے بھول جاتے ہیں، ہم سب کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ النساء آیت 76 میں آتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیا مطلب ہے اس کا؟ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، چالیں ہیں بہت لیکن ہیں کمزور۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو اس کی چالیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو کمزور چال بھی کس پہ چل سکتی ہے؟ جو خود کمزور ہو۔ تو ایسے کام کیجئے جس سے ایمان مضبوط ہو، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو کمزور چال کچھ نقصان نہیں دے سکتی۔
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ، آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ بدلنا کیسے ہوتا ہے؟ نسخ سے، ناسخ و منسوخ، کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ ناسخ و منسوخ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر البقرہ 106. کہ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم اسے بھلوا دیتے مگر یہ کہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنا, جس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ. اور اس کی کئی قسمیں ہیں نا, جیسے نسخ مع التلاوہ اور نسخ بالحکم. کبھی تو تلاوت یعنی الفاظ بھی منسوخ کر دیے جاتے ہیں اور کبھی الفاظ موجود ہوتے ہیں اور حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے. اور اس کی تفصیل آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ کی کتاب قرآن کریم اور اس کے چند مباحث میں پیج 124, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 124. تو اس کی تفصیل آپ گھر جا کے مزید پڑھیے. اور اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے بارے میں مختلف آراء کیا ہیں اور اس کی شرائط کیا ہیں. لیکن یہاں اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں, اور وہ کیوں لاتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہوتی ہے, کیونکہ قرآن 23 سال میں اترا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے, لوگوں کے حالات اور ضروریات کو سامنے رکھ کے اترا ہے. ایک وقت کے لیے پہلے ایک حکم, یعنی حالات تبدیل ہوئے تو دوسرا حکم. اور واللہ اعلم بما ينزل, اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ نازل کرتا ہے, یعنی یہ نسخ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. قالو, وہ کہتے ہیں, انما انت مفتر, کہ تم تو گھڑنے والے ہو. مفتر کون ہوتا ہے؟ مفتر بھی اصل میں مفتریون تھا بیسیکلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہ سب خود گھڑ لائے ہیں. کیا چیز؟ قرآن. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تبدیلی نہ ہوتی, ایک ہی دفعہ سب کچھ بتا دیا جاتا. اس کا جواب کیا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے اکثر جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ قرآن کی حقیقت یا نسخ کی حکمت, کہ نسخ کیوں کیا جاتا ہے, تبدیلی کیوں کی جاتی. جو لوگ اس کی حکمت نہیں جانتے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی تبدیل کرنے کی؟ پریکٹیکل وزڈم, حکمت عملی نہیں آپ کہتے جس کو, حکمت عملی کے تحت. کہ بعض اوقات ایک حکم مطلوب ہوتا ہے اور پھر دوسرا مطلوب ہوتا ہے. مکہ کے حالات مختلف تھے تو احکام بھی مختلف تھے, مدینہ کے حالات مختلف تھے تو احکام بھی مختلف تھے. اس میں قرآن کی کوئی توہین نہیں یا قرآن کے خلاف نہیں یہ بات کہ یہ کیسی کتاب ہے, کبھی ایک بات آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے. ہاں, جو بھی تبدیلی ہوئی آپ کے وقت میں ہوئی اور اس کے بعد وہ اسی طرح اسٹیبلش ہو گیا. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ تبدیلیاں نہیں ہوئی, اور نہ ہی کسی انسان کے پاس اب کوئی اختیار ہے کہ کسی ایک آیت کو اپنی مرضی سے منسوخ کر دے اور دوسری کو قائم کر دے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ قرآن چونکہ ہر زمانے کے لیے, ہر طرح کے علاقے کے لیے, ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے, تو منسوخ ہونے کے باوجود بھی کچھ آیات اگر قرآن کے اندر موجود ہیں تو ان کے پیچھے بھی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر پھر کہیں مکہ کی طرح کے حالات ہوں تو پھر احکام بھی مکہ والے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو آپ ایک سادہ اور آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے اور مریض کو الٹیمیٹلی اسے کیا دینا ہے, لیکن وہ آخری درجے کی دوائی پہلے درجے میں نہیں دیتا. پہلے ایک دیتا ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کو, حتیٰ کہ جب سرجری کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ دوائیاں دیتے ہیں. پھر جب وہ ایک خاص لیول پر مریض آتا ہے پھر اس کے بعد اس کی سرجری کی جاتی. تو اگر کوئی اسے کہے کہ وہ تم نے سب دوائیاں کیوں دی تھی اور اب بند کیوں کر دی ہیں اور پہلے ہی سرجری کر دیتے تھے اگر سرجری سے ٹھیک ہونا تھا, تو نہیں, اس سے پہلے ان کی ضرورت تھی. اور یہ ڈاکٹر جانتا ہے, عوام نہیں جانتے. اس لیے یہاں بھی کیا کہا کہ بل اکثر ہم لا یعلمون, جس چیز کا علم نہ ہو اس پر اعتراض بھی حماقت. سورت مکی ہے نا, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مکہ میں بھی یعنی بعض آیات میں نسخ ہوا, اور اس کی تفصیلات بھی ملتی ہیں. اس وقت ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اصل چیز جو ہے وہ مقصد ہے کہ یہ چیز قرآن کے خلاف نہیں جاتی یا اس سے قرآن پاک کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی.
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
قل کہہ دیجئے نزلہ روح القدس, نازل کیا ہے اس کو روح القدس نے. کون ہے روح القدس؟ جبریل علیہ السلام. ان کو کیوں قدس کہا جاتا ہے؟ پاک روح, یہ ان کا لقب بھی ہے. اگرچہ سارے فرشتے پاک ہیں, وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے, کوئی گناہ نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, لیکن خاص طور پر ان کو روح الامین یا روح القدس کہا جاتا ہے. تو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے یہ قرآن اتارا ہے. اور نزلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. سورۃ آل عمران کے شروع میں نے اس کی وضاحت کی تھی, سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ قل نزلہ روح القدس من ربک. اور سورۃ الشعراء میں بھی فرمایا وانہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. پہلے دن کے لیکچر میں یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی قرآن کا تعارف کرانے میں. کہہ دیجئے کہ اسے روح القدس نے اتارا ہے, اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. میر ربی کا, تیر رب کی طرف. کیونکہ وہ اعتراض کرتے تھے اہل مکہ کہ یہ کیا, ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی اور صورت آ جاتی, اکٹھا کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ایک ہی دفعہ یہ کتاب دے دی جاتی ہے, اگر یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ سب نا سمجھی کی باتیں تھی. تو کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہے, اور روح القدس اس کو لے کر آئے ہیں, اور آپ پر آپ کے رب نے حق کے ساتھ اتارا ہے, یعنی سچائی لے کر آیا ہے. کس لیے اتارا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا, تاکہ ثابت رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمت کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا جواب ملتا جائے, ان کا حل اس میں ملتا جائے, اور وہ ایمان پر, دین پر جمے رہیں. کیونکہ مکی حالات بہت سخت حالات تھے, تو اس میں جب کوئی سچویشن پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ ویسی آیات بھی اتار دیتا, ان آیات میں ان کے مسائل کا جواب ہوتا, اور اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا. تو سلولی اور گریجولی کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کسی بھی کام کو آپ دیکھیں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ پڑھنے والے ایک رات میں اب بھی پڑھتے ہیں قرآن. سنا ہوگا آپ نے شبینہ جس کو کہتے ہیں, جبکہ منع کیا گیا کہ کم از کم 3 دن. کیوں؟ تاکہ سمجھ کے پڑھیں. شبینہ ایک رات کا بھی ہوتا ہے, بہر زیادہ کا بھی ہوتا ہے, تھوڑا بھی ہوتا ہے, مگر منیمم بھی کرتے ہیں لوگ. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ایک رات میں, آپ اپنے پہ سوچیے, چلیے ایک رات چھوڑیے, ایک مہینے میں بھی پڑھا جا سکتا ہے قرآن. جیسے رمضان میں پڑھتے ہیں, جلدی جلدی ترجمہ سارا پڑھ لیتے, ختم تو جب بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایک دم تبدیل ہوتے ہیں اور پھر واپس ایک دم تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن جب آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک موسم سے دوسرے موسم تک جتنے مسئلے آتے ہیں وہ ساتھ ساتھ حل ہوتے جاتے ہیں, ان کا جواب ملتا جاتا ہے, اور انسان اس راستے پر نسبتاً بہتر طور پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے. اور پھر ایک دفعہ پورا سمجھ کر پڑھنے کے بعد بھی یہ قرآن ساری زندگی کے لیے انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. یہ ایسی کتاب نہیں کہ جس کو ایک دفعہ پڑھ کے سمجھ کے پھر آپ چھوڑ دیں. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ اپنے کھیت کو پانی لگانا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ ابتدا میں اوپر سے برسنے والے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور پھر جب جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, زمین سے پانی لینے لگتی. ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی, پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اپنے اندر اتنی گہرائی اور سمجھ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی پڑھ کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے, بلکہ نہ صرف یہ کہ خود پڑھتا بلکہ دینے والا بنتا ہے. اب دیکھیے کہ مثلاً ایک درخت اگر سینچا جائے, بڑھایا جائے, اگر وہ پھل ہی نہ دے, کوئی بھی پھلدار درخت اگر پھل ہی نہ دے, اس کو پتہ ہی نہ آئے, یہ سایہ ہی نہ دے, کیا فائدہ اس کا؟ اس کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے, پھر کیا, کاٹ کے جلا دیا جائے, ختم قصہ. اور بعض اوقات تو اتنا اتفاق ہوتا ہے کہ کوئی خرابی کہیں ہوتی ہے, کچھ تو مجھے بعد میں پتہ چلتی ہے, اور قرآن میں پہلے سے ہی اس کی اصلاح اور علاج موجود ہوتا ہے. دیکھیے, ان سب چیزوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ کوئی بھی نیک عمل, جس کو ہم نیک عمل کہتے ہیں, اس کے لیے دو شرائط, ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے لیے, اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جب ہم آپ کا طریقہ دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ خدیجہ کا انتقال ہوا جب آپ شیب ابی طالب سے واپس آئے، قرآن کا کافی حصہ اتر چکا تھا، آپ نے تو ایسا بالکل نہیں کیا کہ سب صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا آؤ بیٹھ جائیں اور اب ہم سب مل کے تو خدیجہ کے لیے سپارے پڑھتے، نہیں بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، آپ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، آپ کے چچا. میں اوروں کی مثال اس لیے نہیں دے رہی کہ آپ کے اپنے خاندان میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے یا شہید ہوئے یا کچھ، کوئی ایک ون سنگل مثال ایسی نہیں ملتی کہ جس میں آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا جو ہم نے آج قرآن کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے کہ زندگی میں پڑھنے کی توفیق نہیں، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے باقی بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور وہ بھی اس میں سے کوئی نصیحت نہیں پکڑتے. اصل میں دین کے معاملے میں جتنی ہم ناسمجھی کا ثبوت دیتے ہیں دنیا کے معاملے میں نہیں دیتے. فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اترا ہے تاکہ ایمان والوں کو جما دے، یعنی ایمان پر استقامت نصیب ہو، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمسلمین اسلام والوں کے لیے، فرما بردار لوگوں کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ جب تھوڑا تھوڑا انسان پڑھتا ہے دل میں جماؤ بھی آتا ہے، راستہ بھی ملتا ہے اور خوشخبریاں بھی ملتی کہ انسان کو اس کے اندر سے ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ دکھی دل، غمگین دل کھل اٹھتے ہیں، بڑے بڑے غم آسان ہو جاتے، ہلکے ہو جاتے، غیر معمولی ہو جاتے جب انسان اللہ کی بات پڑھتا ہے، عمل بھی آسان ہو جاتا ہے. اگر ویسے کوئی بات کوئی بتائے نا تو اتنا مشکل عمل لگتا ہے، اگر کوئی آپ کو آ کے ویسے بتائے دین میں یہ بھی کہا گیا اور آپ کو یہ بھی کرنا اور آپ کو وہ بھی کرنا، صرف حکم کوئی بتا دے آپ کو تو وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا مشکل دین ہے. لیکن جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ بشارتیں بھی اور اس کے ساتھ فائدے بھی اور اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں، تو اس اپنے نیچرل انوائرمنٹ میں جب آپ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کو بھی آسانی سے لے لیتے ہیں، پھر وہ مشکل نہیں لگتا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.